الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال عليه الصلاة والسلام من قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگوں اور دوستو اللہ تبارک و تعالی نے جتنے ایام جتنے مہینے جتنے سال بنائے ہیں سب میں اللہ تبارک و تعالی نے برکت رکھی ہے کوئی دن کوئی مہینہ کوئی سال اللہ تبارک و تعالی نے منحوس نہیں رکھا بے برکتی نہیں بنایا ہم اپنی طرف سے جس دن کو اور جس وقت کو چاہے برکتی بنا دیں جس وقت کو چاہے بے برکتی بنا دیں یہ ہمارا اپنا خیال ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کسی دن کو کسی مہینے کو بے برکتی یا منحوس نہیں بنایا بلکہ ہر ایک دن میں اللہ تبارک و تعالی نے خیر اور بھلائی رکھی ہے ہاں بعض دن ایسے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی زیادہ برکتیں رکھی ہیں بعض مہینے ایسے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ برکتیں رکھی ہیں بعض صدیاں ایسی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے خیر ہی خیر رکھا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا زمانہ سارے زمانوں سے افضل ہے اس میں خیر ہے برکت ہی برکت ہے بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک مہینہ دیا ہے اور وہ مہینہ بہت ہی زیادہ باعث برکت ہے آج جمعہ کا دن ہے جو ہمارے لیے ہفتے کا برکت کا والا دن ہے اور یہ شعبان کا آخری جمعہ ہے شعبان کے مہینے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان کے لیے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے اس سے اندازہ لگاؤ کہ رمضان میں اللہ جس مہینے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر لی جائے بتاؤ اس مہینے میں کتنی خیر ہوگی، کتنی برکت ہوگی۔ آئندہ جمعہ جب آئے گا تو وہ ساری خیر اور برکت کو لے کر آئے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ میں اور رمضان میں رکھی ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آئندہ مہینہ اور اسی طریقے سے آئندہ جمعہ، اس میں جو خیر اور برکات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے اس کو ہم حاصل کرنے والے بنیں، اور اس خیر اور برکت کو ہم اپنے اندر اختیار کریں۔ بزرگ اور دوستو، بہت سارا زمانہ گزر گیا، کسی کے 50 سال گزر گئے، کسی کے 60 سال گزر گئے، کسی کے 70 سال گزر گئے، کسی کے 75 سال گزر گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ خیر اور برکت والی بات چیز جو رمضان میں رکھی ہے، ہم نے جیسی اس کی قدر کرنی چاہیے، جیسا اس کا خیال رکھنا چاہیے، جیسا اس کی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے، میں کم سے کم یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اور ہم سے وہ قدردانی نہیں ہوئی۔ اگر ہم قدردانی کرتے تو اس قدردانی کا فائدہ صرف ہم ہی کو ہونے والا ہے، دوسرے کسی کو ہونے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے کبھی اس کی طرف قدردانی نہیں کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی کیسی قدردانی کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا ارشاد فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی طرف ہمیں متوجہ کیا، یہ بات آپ بارہا تقریروں میں سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کے اوپر دھیان دینا، اس کے اوپر عمل کرنا، اس کی طرف توجہ کرنا، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو عشق اور محبت تھی، بزرگوں اور دوستوں، تمام انبیاء میں سب سے زیادہ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق تھا، اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت تھی، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عشق تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کسی کو نہیں تھا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے مخلوقات میں اگر کسی کے ساتھ تعلق تھا، کسی کے ساتھ محبت تھی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کسی کے ساتھ نہیں تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، جس کو جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، وہ ہر وقت اس کے پاس رہنا یا اس کے پاس جانا چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الموت کا زمانہ ہے، انتقال سے کچھ دیر پہلے تک کی حالت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، چلنے کی طاقت نہیں، اٹھنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، طبیعت خراب ہے، بار بار نماز پڑھنے کے ارادے سے مسجد میں جانے کا ارادہ کر رہے ہیں، لیکن جہاں اٹھتے ہیں بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی مبارک کے آخری 13 دن جو بیماری میں گزرے ہیں، بہت سخت گزرے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے سینے پر ٹیک لگا کر بٹھا رکھا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دم بے ہوشی طاری ہو گئی، اور بے ہوشی طاری ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چھت کی طرف نظر اٹھائی اور چھت کی طرف نظر اٹھانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جل جلالہ وامن والہ جب کبھی کسی نبی کی اللہ جل جلالہ وامن والہ جب کبھی کسی رسول کی جان لینے کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم تم کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں, آپ کا کیا ارادہ ہے, آپ کا کیا خیال ہے, دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہو؟ بزرگوں اور دوستو, یہ صرف انبیاء کے لیے خاص ہے. اگر ہمارے جیسے کے پاس لیے ہوتا تو اس وقت ملک الموت سے بھی ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ابھی ٹھہر جا, ابھی بچے کی شادی باقی ہے, ابھی اس کا عقیقہ باقی ہے, تھوڑی دن کے بعد آئیں گے, ابھی ہمارا ارادہ نہیں. لیکن ہمارے پاس جب آ جاتا ہے تو لا یستقطع ساعة ولا یستأخر, ایک ساعة, ایک سیکنڈ کی بھی نہ جلدی ہوتی ہے نہ کمی ہوتی ہے, فوراً ہماری تو جان نکال لی جاتی ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کو روح نکلنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے, اجازت لیتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چھت کی طرف نظر اٹھائی اور نظر اٹھانے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اللہم بالرفیق الاعلی, میں سمجھ گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے پاس نہیں رہیں گے, اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلے جائیں گے. میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں کہ کتنا تعلق تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ, کہ جہاں بلاوا آیا کہ آ جاؤ, کہا کہ تیار. ایسے وقت میں جب رجب کا چاند ہوتا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتے تھے, اور وہ دعا حضرت کو بھی معلوم ہوگی اور بہت سونے تو اس رجب میں اس دعا کو پڑھا بھی ہوگا, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان, اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما, اللہ کی رضا مندی کے کام کر سکیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے کام کر سکیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکیں, خوش کر سکیں, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اور فرماتے ہیں کہ جب رجب تک ہمیں حیات عطا فرمائی, جب رجب تک ہمیں زندگی عطا فرمائی, شعبان تک زندگی عطا فرمائی, تو یا اللہ اب ہماری تمنا یہ ہے کہ بلغنا الی رمضان, رمضان تک ہمیں مہلت دے دے تاکہ ہم رمضان کے انوارات اور برکات سے فائدہ حاصل کر لیں. کتنی فضیلت ہوگی رمضان میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دے کہ رمضان کے انوارات اور برکات سے ہم فائدہ حاصل کر لیں. قرآن پاک میں بھی رمضان کی فضیلت بتائی گئی, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, قرآن جیسی کتنی بابرکت چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں نازل فرمائی. روایات میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابھی صادق الامین تھے, رسول بنائے نہیں گئے تھے, وحی نازل نہیں ہوئی تھی, 40 سال کی عمر نہیں ہوئی تھی, لیکن اس حالت میں بھی غار حرا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے, اور رمضان اور رمضان کے ساتھ ساتھ اور مہینے تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں جو اللہ چاہتے تھے وہ عبادت کیا کرتے تھے تاکہ رمضان کے انوارات اور برکات حاصل ہو. بزرگوں اور دوستو, رمضان کی قدردانی کیسی کرنی چاہیے اور کتنی کرنی چاہیے, اس کے لیے بہت ہی زیادہ تفصیلی بات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اجمالی طور پر میں آپ حضرات سے یہ بتاتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رمضان کے اخیر عشرے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاجامے کو, ازار کو, لنگی کو مضبوطی سے باندھ لیتے تھے, محدثین اس کے مختلف توجیحات کرتے ہیں، لیکن خلاصہ سب کا یہی ہے کہ رمضان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کے رضامندی کی طرف، قرآن پاک کی تلاوت کی طرف اتنے زیادہ متوجہ ہو جاتے تھے کہ پھر گھریلو کام کاج کی طرف، دنیا کی طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ نہیں رہتی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو پاک تھے، سارے گناہ معاف تھے، اور نبی کے اور رسول کے تو گناہ ویسے بھی نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود اللہ جل جلالہ امن والوں نے فرما رکھا تھا کہ میں نے تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر رکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کرتے تھے، تو کیا مجھے اور آپ حضرات کو جو سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیا ہمیں اپنے گناہوں کے معاف کرانے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کے حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے؟ دنیاوی مثالات کے ذریعے سے بھی آپ کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ جن دنوں میں بارش ہوتی ہے اس سے پہلے اگر کوئی آدمی اپنے کھیت کو تیار کر لیتا ہے، اس میں کھاد وغیرہ ڈال کر تیار کر لیتا ہے، اور وقت کے اوپر اس میں بیج ڈال دیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، تو فصل کے کاٹنے کے وقت میں اس کو اچھی خاصی فصل ملتی۔ ہمارے یہاں اس ملک میں کرسمس کا دن بڑا اہم سمجھا جاتا ہے، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ 6 بجے 8 بجے دکان بند ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ لوگوں کو ضرورت ہے، اس وجہ سے ہمارے یہاں تو آخری 4 ہفتے ایسے گزرتے ہیں کہ جس میں پوری رات دکان کو کھولے رکھنے کی اجازت ہوتی ہے، بیچنے کا زمانہ ہے۔ ایسے وقت میں اگر کوئی آدمی نہ بیچے اور دکان بند کر کے بیٹھ جائے، سو جائے، اور یہ سمجھے کہ مجھے کچھ فائدہ ملے گا، بلتا اس کو کچھ فائدہ ملے گا؟ کہیں نہیں ملتا۔ اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ امن والو نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں ہم خوب محنت کریں، خوب عبادت کریں، خوب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور بزرگ اور دوستو، فضائل رمضان میں آپ حضرات جانتے اور سنتے ہی رہتے ہیں کہ ہمارے لیے 2 دشمن ہے، اللہ جل جلالہ و امن والہ نے انسان کو اعزاز دیا ہے، اونچا درجہ دیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اونچا درجہ دیا ہے، حتیٰ کہ بعض انسان فرشتوں سے بہتر ہے۔ شاید ہم کو ذرا سننے میں اٹپٹا سا لگے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بالکل صحیح ہے۔ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے، شیطان کی بات کو نہیں مانتا، عام آدمی عام فرشتے سے اور خاص آدمی خاص فرشتوں سے بہتر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام معراج میں لے گئے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، لیکن ایک جگہ پر جا کر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ اب اس سے میں آگے نہیں بڑھ سکتا، آپ کو اللہ نے بلایا ہے، آپ اکیلے ہی تشریف لے جائیے۔ جہاں جبریل نہیں پہنچے وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ دیکھو، خاص آدمی خاص فرشتوں سے بھی یہ بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت اور یہ درجہ ہمیں کس وجہ سے دیا؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزیں ہمارے اندر پیدا کی۔ ایک تو ہمارا نفس، خواہش، اور دوسرا شیطان۔ انہ لکم عدو مبین، وہ کھلا ہوا دشمن ہے، وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے خلاف کرانے کی کوششیں کرتا ہے۔ اس نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے الٹیمیٹم دیا ہے کہ اللہ، اس آدم کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں، میں اس کی اولاد کو بھی آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے ایسا اس کو پھراؤں گا کہ میں اس کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت جواب دے دیا اس کو کہ تو جو چاہے کر، جو تیری بات مانیں گے میں تجھے بھی جہنم میں داخل کروں گا اور اسے بھی جہنم میں داخل کروں گا، لیکن میرے جو محبوب بندے ہیں، میرے جو پسندیدہ بندے ہیں، وہ تیری بات کو نہیں مانیں گے۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ حضرات کو اس زمرے میں شامل فرمائے جو شیطان کی باتوں کو ماننے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دو رکاوٹیں پیدا کی۔ آپ حضرات جانتے ہیں، کھیل کود دیکھتے رہتے ہوں گے، ایک تو دوڑ ہوتی ہے لمبی، اور ایک دوڑ کے درمیان میں موانے اور رکاوٹیں رکھی جاتی ہے، ان رکاوٹوں کو کودو اور جلدی سے پہنچو۔ اب اس میں جن رکاوٹوں کو ٹال کر صحیح طریقے سے جلدی پہنچ جاتا ہے وہ پہلے نمبر پر آتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے دو رکاوٹیں ہمارے پاس رکھی، ایک تو ہے شیطان، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ انہ لکم عدو مبین، کھلم کھلا وہ تمہارا دشمن ہے، اس کی بات مت ماننا، وہ جو بات بھی کہے گا وہ تمہارے فیور کی نہیں کہے گا۔ وہ اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی نے نفس رکھا ہے، نفس بھی ہم کو، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نفس امارہ بہت زیادہ حکم کرنے والا ہے بری چیزوں کا۔ اب اس رمضان میں اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں رکاوٹوں کو بھی کمزور کر دیا، نفس کی رکاوٹ تو کمزور کر دی روزہ رکھ کر۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اس نفس کو اس کی ہر تمنا، ہر خواہش، ہر اس کی چاہت، اس کو پوری کرتے چلے جاؤ، وہ نفس زیادہ بھوکا ہوگا۔ اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، اچھا پہناؤ، اچھا دیکھو، تو وہ ہر وقت نفس کہے گا کہ اس سے اچھا کچھ چاہیے، اس سے اچھا کچھ چاہیے، اس سے اچھا کچھ چاہیے۔ لیکن اگر اس نفس کو بھوکا رکھو تو پھر وہ نفس جو ہوتا ہے، جب بھوکا ہو جاتا ہے تو کمزور پڑ جاتا ہے، اور کمزور پڑنے کی وجہ سے پھر اب اس کے مطالبے کم ہو جاتے ہیں۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں، تجربہ ہے، وقت ہے نہیں، ورنہ تفصیل سے میں بتاتا آپ کو کہ اگر آدمی کو خوب اچھا کھلایا پلایا ہو تو کہا کہ نہیں فلانا چینل رکھو، فلانا چینل رکھو، وہ رکھو، وہ رکھو، وہ ہوتا ہے۔ اور جب بہت زیادہ بھوک لگی ہو، بہت زیادہ پیاس لگی ہو، ہندوستان میں، پاکستان میں، سب گرمی کے دنوں میں، ان دنوں میں جو روزے آئیں گے، شام تک آدمی کی کیا حالت ہو جاتی ہے، اس وقت اگر اسے کہے کہ آجا بہت بڑھیا ڈرامہ آ رہا ہے فلانی جگہ دیکھتے ہیں، وہ کہے گا دیکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھ بہت بہترین قوالی میں رکھ رہا ہوں، سن، تو کہتا ہے کہ سننے کو جی نہیں چاہتا، ہے یا نہیں، یہ کیا ہے؟ نفس کو بھوکا رکھو وہ تمہارا تابے دار ہوگا، اور نفس کو کھلاؤ تم اس کے تابے دار بن جاؤ گے، بزرگوں نے لکھا ہے۔ تو دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان میں اطاعت اور فرما برداری کے لیے ہمیں بتائی۔ روزہ رکھ کر ہمارا نفس کمزور ہو گیا، اور ادھر اللہ تبارک و تعالی نے حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان کے چاند ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو حکم کرتے ہیں کہ وردت الشیاطین، گمراہ کرنے والے شیطانوں کو سب کو پکڑ کر ڈال دو سمندر میں، تاکہ میرے محبوب کی امتیوں کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو آدمی کبھی مسجد میں نہیں آتا وہ بھی رمضان میں مسجد میں آنا شروع ہو جاتا ہے، عبادت کرنا شروع ہو جائے، موانے رک گئے، رکاوٹیں رک گئی، راستے کھل گئے۔ بزرگوں اور دوستو، میں یہ آپ حضرات سے بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم ہیں کیا اور کیا کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے اور ہمارے دل پر نہ خوشی، نہ جوش، نہ جذبہ، نہ کچھ۔ شادی کا موقع آ جاتا ہے، کیسا جوش اور جذبہ ہمارے اندر آ جاتے ہیں، گھروں کو رونگن دیا جاتا ہے، اور کیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا تیاریاں کی جاتی ہیں۔ رمضان کی قدر وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی برکات اور رمضان کی قدر ڈالنے کی پہچان ان کو دی ہے. حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق لکھا ہے, بہت بڑے زبردست بزرگ گزرے ہیں رائے پور میں, مزار بھی ان کا وہیں پر ہے. ان کے بزرگوں کے بہت سارے قصے ہیں, لیکن خلاصہ اس کا میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب رمضان کا چاند ہو جاتا تھا تو اپنے خانقاہ میں اپنے ملنے والوں سے اپنے لوگوں سے وہ کہہ دیتے تھے بس اب عید کے دن ملاقات ہوگی, اس سے پہلے کسی سے نہ ملاقات ہوتی تھی نہ کسی سے بات کرتے تھے نہ مجلسیں لگتی تھی نہ کچھ ہوتا تھا, اور پورا وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے تھے. صرف ان کے خادم تھے حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرمایا کرتے تھے کہ مغرب کے بعد ایک دو فنجان چائے کی پیتے تھے, کبھی اس وقت کوئی ضروری بات ہوتی تو کہہ دی, ورنہ پورا وقت قرآن پاک کی تلاوت میں ان کا مصروف ہوتا تھا. ہمارے استاد ہیں مزار روم سہانپور کے محتمیم ہیں حضرت مولانا اسد اللہ صاحب, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں, بوڑھے ہو گئے تھے, آخری زندگی میں ہم نے ان کو دیکھا, لیکن ان کے خدام فرمایا کرتے تھے کہ ظہر سے عصر کے درمیان, رمضان میں ظہر سے عصر کے درمیان روزانہ 200 رکعت نفل کی پڑھا کرتے تھے. بزرگ اور دوستو, ان دنوں میں عبادت کا بھی بھاؤ بڑھ جاتا ہے, نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے. آپ حضرات تقریر میں تو بارہا سنتے ہی رہتے ہیں یہ چیزیں. ہمارے حضرت اقدس نور علامہ مرقدہ کے واقعات تو بہت ہے, سوانح میں بھی حضرت نے لکھے ہیں, حضرت کی زبانی بھی ہم نے سنے ہیں. رمضان کا مہینہ آ جاتا تھا تو پورا رمضان رات کو سونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف رہا کرتے تھے. روزانہ ایک قرآن پاک حضرت ختم فرمایا کرتے تھے. حضرت کے والد مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے متعلق ان کی سوانح میں لکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اتنا قرآن پڑھتے تھے, اتنا قرآن پڑھتے تھے کہ روزانہ مغرب کے افطار کے وقت ان کی زبان پر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہوا کرتی تھی. رمضان کا مہینہ قرآن پاک کے ساتھ بہت ہی زیادہ نسبت رکھتا ہے, زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. اور ہماری حالت یہ ہے کہ آدھا پارا تلاوت ہو گیا تو اتنے تھک جاتے ہیں کہ بہت پڑھ لیا, کوئی ضرورت کی بات نہیں ہے. بزرگ اور دوستو, ایسا مبارک مہینہ آ رہا ہے, آئندہ کچھ ہی دنوں میں اب وہ دن آئے گا آپ کے پاس. آج وہ ختم ہو گیا, میں صرف آپ سے ایک بات چاہتا ہوں, بلکہ مانگتا ہوں, ایک سائل ہوں, آپ سے مانگ رہا ہوں کہ اب تک ہماری زندگی گزری سو گزری, اس کو بھول جاؤ, چھوڑ دو اس کو, لیکن آج یہ طے کر لو کہ اب جو ہمارا یہ رمضان آئے گا, اس رمضان میں گزشتہ زندگی میں جو کچھ رمضان میں عبادتیں نہیں کی وہ ساری عبادتیں کر کے اس رمضان کو ہم وصول کریں گے اور رمضان کی برکتیں حاصل کریں گے. ایک بھی نماز تکبیر تحریمہ کے علاوہ نہیں گزرے گی. گزشتہ رمضان میں اگر ہم نے ایک قرآن ختم کیا ہے تو اس میں کم سے کم دگنا ہونا چاہیے, لیکن 50% نفع تو کوئی نفع نہیں ہوتا, 100% نفع کوئی سمجھنا میں آتا ہے کہ ہاں نفع ہوا ہے, تو پھر طے کر لو کہ پھر ایسا کریں گے کہ ہر 10 دن میں ایک قرآن ختم کریں گے, تراویح پوری پابندی کے ساتھ پڑھیں گے, تہجد پڑھیں گے اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے, کلمہ طیبہ کا کلمہ طیبہ پڑھیں گے, اور قرآن پاک کی تلاوت اور جنت مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور جہنم سے پناہ اللہ جل جلالہ و من والہ، مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی رمضان میں خوب اخلاص کے ساتھ، حدیث میں نے ابھی پڑھ کر سنائی، جو آدمی رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کھڑا ہو گیا اللہ کے سامنے، حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جتنے پچھلے گناہ ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے والے ہیں اور ہم گنہگار ہیں اور گناہ کی سزا برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، تو معاف کرنے کے جو راستے بتائے ہیں وہ راستے اختیار کرو، اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔